أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صلوات پڑھیں محمد والے
اللهم صل على محمد
عاشور کی شب ہے کل کا دن بعض علماء نے اس کو محشر کبریٰ سے یاد کیا ہے یعنی بہت ہی بڑی ایک مصیبت کا دن ہے اور میں آپ کے سامنے کچھ احادیث پیش کروں گا کہ جس سے اگرچہ کہ میں پیش کرنے سے قاصر ہوں جس طرح پیش کرنا چاہیے جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا خود آپ اس سے اندازہ لگائیں گے کہ اہل بیت خاص طور سے رسول خدا نے سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا ہے اور ان کی یاد میں گریہ کیا ہے ایک بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا جیسا کہ آیہ کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ گمان بھی نہ کرو کہ جو لوگ ولا تحسبن الذین قتلوا جو لوگ قتل کر دیے گئے فی سبیل اللہ البتہ اس شرط کے ساتھ کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ فرض نہیں کرو گمان بھی نہ کرو بل احیاء عند ربہم یرزقون یہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس روزی پا رہے ہیں اور ان آیات کا جن میں شہداء کی تجلیل کی گئی ہے شہداء کو اچھے طریقے سے یاد کیا گیا ہے ان کے مقام کو بتایا گیا ہے اس کا بہترین اور اعلیٰ ترین مصداق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذکر اور یہ یاد کیوں زندہ و جاوید ہو گئی ہر طرف سے حسین اور حسین کی صدائیں آ رہی ہیں ہر باضمیر شخص جس کے پاس ذرا سا بھی ضمیر اور وجدان ہو جس کے پاس انسانی احساسات ہوں وہ متاثر ہے اور مظلوم کربلا کو یاد کرتا ہے حتیٰ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد مناتے ہیں انہیں یاد کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ انسانی معاشرے میں انہیں یاد کیا جاتا ہے اس حوالے سے کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا صلوات پڑھیں محمد والے محمد عزیزان محترم کسی بھی انقلاب اور تحریک اور جد و جہد کی دوام اور بقا کا راز جو پہلا راز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ہدف اللہ ہونا چاہیے اس کی رضا ہونی چاہیے جو اللہ کے لیے قدم اٹھاتا ہے وہ یادگار رہ جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے وہ اسے دوام حاصل ہوتا ہے جیسا کہ معروف ہے ما کان للہ ینمو جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ نمو اور رشد پاتا ہے وہ باقی رہتا ہے لہذا سید الشہداء علیہ السلام کا قیام بھی جو خالصتاً اللہ کے لیے تھا جیسا کہ آپ کے فرامین میں بھی ہے کہ خدایا یہ جتنی بھی ہم جدوجہد کر رہے ہیں یہ اقتدار کی رسہ کشی کے لیے نہیں ہے درست ہے کہ آئمہ کی جو مختلف شان ہیں ان میں سے ایک شان یہ ہے کہ کیونکہ وہی سب سے عادل شخصیات ہیں لہذا انہی کو اسلامی معاشرے کا حاکم بھی ہونا چاہیے لیکن سب کچھ اس میں خلاصہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں، وہ انسانیت کے لیے ہدایت کا چراغ ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدا، اسی طرح سے ہدا الابرار آیا ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے کہ یہ نیک لوگوں کو کے لیے ہادی ہیں، ہدایت کا چراغ ہیں. یہ کس کی طرف ہدایت کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف، اللہ کے رستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں. تو جن کا کام ہی للہیت ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، وہ یقیناً زندہ و جاوید رہتے ہیں. اس حوالے سے دیکھیں کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے نکل رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں؟ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں عیش و نوش کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، اپنی بڑائی جتلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میں صرف اور صرف جس کام کے لیے نکل رہا ہوں، انما خرجت، انما جو ہے وہ حصر کے لیے آتا ہے، یعنی صرف اور صرف میں کس لیے نکل رہا ہوں؟ خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. امام حسین کا کام آپ نے خود ہی واضح کر دیا کہ امت جد کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں نیکیوں کا حکم دینا چاہتا ہوں، برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں. اپنے قیام اور تحریک کے اہداف کو، مقاصد کو شروع ہی میں واضح کر دیا کہ میرا قیام اللہ کے دین کی نصرت ہے، اللہ کے بندوں کی اصلاح ہے. تو جو کام اللہ کے لیے ہو وہ زندہ و جاوید رہتا ہے، وہ باقی رہتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور عنصر اور ایک چیز کہ جو کسی تحریک اور انقلاب کی بقا اور دوام کا سبب بنتی ہے، وہ اس کی قیادت ہے. اور اس انقلاب کربلا میں، عاشورہ کی اس تحریک میں، جو شخصیت اس کی قیادت کے منصب پر فائز ہے، وہ ایک معصوم شخصیت ہے، وہ حجت خدا ہے. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اگر عام انسانوں سے بھی پوچھا جائے تو دنیا کی پاک و پاکیزہ ہستی اس تحریک کی بانی ہے، اس انقلاب کی قیادت کر رہی ہے. تو جب ایسی ہستی اس انقلاب کی، اس تحریک کی قیادت کرے گی، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے انقلاب کو فراموش کر دیا جائے؟ جبکہ مصائب اور آلام کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے جو اس ہستی کے اوپر ڈھائے گئے ہیں. لہٰذا یہ دوسرا عنصر ہے کہ جو امام علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریک کی بقا اور دوام کا سبب رہا ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز جس کا اہتمام ائمہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا اور بڑی تاکید آئی، بہت زیادہ ثواب ذکر ہوا ہے، وہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہے، کہ ائمہ علیہ السلام نے ان کو ایک علم اور نشانے کے طور پر متعارف کروایا. ہمیشہ جس چیز کی تاکید کی وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت، اگرچہ کہ دوسرے ائمہ بھی ائمہ طاہرین ہیں، حجت خدا ہیں، اور ان کی زیارت کا بھی ثواب ہے، لیکن جیسا ثواب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کا آیا ہے، ایسا کسی کی زیارت کا ثواب نہیں آیا. اور جس قدر تاکید آئی ہے جگہ جگہ پر، ہر پنجشنبے کو یعنی شب جمعہ میں حضرت کی زیارت کا بڑا ثواب ہے، مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے. اسی طریقے سے پہلی رجب اور نیمہ رجب کو امام حسین کی زیارت کا بڑا ثواب ہے. پھر نیمہ شعبان، حضرت ولی عصر اربعونہ لہ الفدا کی ولادت کی مناسبت پر اور ان کی شب ولادت پہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت، مخصوص زیارت ائمہ سے نقل ہوئی ہے. اسی طریقے سے شب قدر میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت آئی ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی شب میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت آئی ہے. یوم عرفہ جو 9 ذوالحج کا دن ہے، اس دن بھی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت آئی ہے. اور یوم عاشور، جس دن حضرت کو شہید کیا گیا، اس دن بھی امام کی زیارت کا بڑا ثواب ہے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے کہ عاشور کے دن سید الشہداء کی، روضہ اطہر کی زیارت کریں. اسی طرح سے اربعین کے دن بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نقل ہوئی ہے، یعنی امام کے چہلم کے دن۔ اس طرح سے مختلف مواقعوں پر امام حسین کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے ان کی زیارت آئی بھی ہے اور اس کا بے انتہا ثواب ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز جس نے اس یاد کو زندہ رکھا ہے، عربوں میں بھی خاص اہتمام کیا جاتا تھا اور ہمارے ہاں بھی کافی اہتمام ہے، لیکن عربوں میں بہت زیادہ اہتمام ہے، اور وہ ہے نثر کے ساتھ ساتھ نظم کا اہتمام، یعنی شعر۔ خود آئمہ طاہرین علیہ السلام نے جن لوگوں نے امام کی یاد میں مرثیہ کہا، تاریخ میں ملتا ہے کہ چھٹے امام نے بھی اور آٹھویں امام نے امام کا مرثیہ سنا اور گریہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد جس شخص نے مرثیہ پڑھا تھا، جس شاعر نے، اس کو انعام اور اکرام سے نوازا، اور اس کے بعد تاکید کی کہ اسی طرح شعر کہا کرو حسین ابن علی کی یاد میں، سید الشہداء کی یاد۔ اس روش اور اس طریقے کی وجہ سے، ان تعلیمات کی وجہ سے عربی اشعار میں جتنے اشعار امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پر کہے گئے اتنے کسی اور پر نہیں کہے گئے، حتیٰ شاید ممکن ہے کہ اردو میں بھی ایسا ہی ہو، فارسی میں بھی ایسا ہی ہے کہ جتنے اشعار امام کے لیے کہے گئے ہیں، اور بہت ہی بامعنی اشعار ہیں۔ دیکھیے، ہم سب کو عقیدت ہے، لیکن عقیدت کے ساتھ ساتھ جس چیز کی بڑی تاکید آئی ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، کہ وہ معرفت آئمہ ہے۔ جب معرفت میں انسان ڈوبا ہوا ہوگا تو اس کا ایک شعر ہزاروں شعروں پر بھاری ہوگا، اور اس میں مفہوم پایا جاتا ہوگا، اس میں گہرے معانی پائے جاتے ہوں گے، وہ کام کہ جو ایک کتاب نہ کر سکے ایک شعر کر جاتا ہے بعض اوقات۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ عقیدت کے ساتھ ساتھ معرفت حاصل کی جائے، تاکہ شعر میں کہیں عقیدت میں انسان نہ جانتے ہوئے توہین آئمہ کا مرتکب نہ ہو۔ بعض اوقات ایسے اشعار بیان کر دی جاتے ہیں کہ جس سے خانوادہ عصمت کی توہین کا پہلو نکل رہا ہوتا ہے، ہم رونے اور رلانے کے لیے ایسے اشعار بعض اوقات دیکھتے ہیں اپنے اردو ادب میں بھی، اور دوسرے جو زبانیں ہیں ان میں اس طرح کے اشعار پائے جاتے ہیں، لیکن خاص طور سے عربی ادب میں ایک بہت بڑا خزانہ ہے، ایک ذخیرہ ہے، کہ جو بہت ہی بامعنی اشعار ہیں جن کے ذریعے سے یہ تحریک، یہ قیام اور اس کی یاد آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اسی طرح سے میں جب زبانوں کا ذکر کر رہا ہوں تو ہماری ایک انتہائی قیمتی زبان ہے، انتہائی میٹھی زبان ہے، وہ سندھی زبان ہے، جس صوبے میں ہم رہتے ہیں۔ یہاں پر بھی سندھی شعرا نے، اگرچہ کہ اس کی مٹھاس اور اس کی گہرائی کو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن جو سندھی جانتے ہیں، سندھی زبان سے آشنا ہیں، سندھی ادب سے آشنا ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ شاہ عبد اللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار بہت ہی بامعنی اشعار ہیں۔ امام سے گہرے عشق اور محبت کے آئینہ دار اشعار ہیں۔ تو ہر زبان میں ایسا نہیں ہے کہ صرف انہی زبانوں میں، ہر زبان میں شعرا نے امام کی شان میں، امام کے غم میں، امام کی مصیبت کی ترجمانی کرتے ہوئے کوشش کی ہے، اگرچہ کہ اس مصیبت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، جیسا کہ زیارت عاشورہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ زمین اور آسمان پر سخت ہے وہ مصیبت، تو اس کو کیسے انسان اپنے بیان میں، ایک معمولی انسان بیان کر سکتا ہے، مگر یہ کہ معصوم کا کلام ہو جس میں اس کی ایک حد تک ترجمانی کی گئی۔ لیکن بہرحال شعرا نے اس سلسلے میں کافی محنت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح سے خود اس واقعے میں جوانوں کی شرکت نے بھی اس واقعے کو کی شدت اور حدت اور غم میں اضافہ کیا ہے، کیونکہ جب کسی جوان کی موت ہوتی ہے تو اسے اور زیادہ یاد کیا جاتا ہے، اور اس واقعے میں ہمیں ایسے ایسے جوان ملتے ہیں کہ جن کی نظیر روئے زمین پر نہیں ملتی، جیسا کہ خود معصومین کے کلام میں آیا ہے، خود امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کربلا کے میدان میں بنی ہاشم کے ایسے 18 افراد کو اور جوانوں کو قتل کیا گیا جن کی نظیر روئے زمین پر نہیں ملتی تھی۔ تو ان جوانوں کی شہادت، خاص طور سے شبیہ پیغمبر کی شہادت، ان واقعات نے اور ان تلخ واقعات نے اس واقعے کو ایک زندگی عطا کی ہے، اس واقعے کی یاد کو چند برابر کر دیا ہے، یہ ایک اور عامل ہے. اسی طرح سے ایک اور چیز کے جو اس واقعے کی کے دوام اور استحکام کا سبب بنی, اس واقعے کی یاد کو آج تک منایا جاتا ہے اور تا قیامت منایا جاتا رہے گا, وہ اس واقعے میں موجود افراد کی ایثار اور فداکاری ہے. جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو فدا کیا دین کے اوپر, اپنے امام کے اوپر, ایسی کہیں بھی مثال نہیں ملتی. جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ امام نے چراغ گل کر دیا, بیعت کو بھی اٹھا لیا, بلکہ یہاں تک فرمایا کہ میرے اہل بیت کا ہاتھ پکڑ کے تم میں سے ایک ایک جو ہے وہ ان کو بھی لے جائے, کیونکہ یہ صرف مجھے چاہتے ہیں, یہ صرف مجھے مارنا چاہتے ہیں, یہ میرے دشمن ہیں, لہٰذا تم چلے جاؤ. لیکن وہاں پر جو جواب آئے اصحاب کی طرف سے, اس کے بعد سید الشہداء کو بہت خوشی نصیب ہوئی کہ جیسے اصحاب میرے باوفا اصحاب ہیں, ایسے کسی اور کے اصحاب نہیں تھے. واقعاً ایسا ہی ہے. تو اس چیز نے بھی, اور اس طرف سے شقاوت کی انتہا ہو گئی, یعنی ادھر سے سعادت, ایثار اور فداکاری نظر آتی ہے, اور ادھر سے جہالت اور شقاوت اور سنگدلی کی انتہا نظر آتی ہے. یہ اسی واقعے میں پایا جاتا ہے. لہذا یہ بھی ایک عنصر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ تاریخ میں ثبت اور ضبط ہو گیا ہے. ایک اور عنصر جو اس واقعے میں نظر آتا ہے وہ کربلا کے واقعے کے بعد اہل بیت کی اسیری ہے, کہ اگر یہ اہل بیت اس واقعے کو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام منتقل نہ کرتے تو بھی ممکن تھا کہ جیسا آج اسے یاد کیا جا رہا ہے ایسا نہ یاد کیا جاتا, اسے مٹا دیا جاتا. لیکن سید سجاد سلام اللہ علیہ اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ, ام کلثوم, انہوں نے کوفے اور شام کے بازاروں میں, کوفہ اور شام کے دربار میں جس طریقے سے, جس استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے تمام رنج و غم کو بھلا کر اصل حقیقت کو آشکار کیا ہے, اس کی وجہ سے بھی یہ واقعہ تاریخ میں ثبت اور ضبط ہو گیا. اور ان کی جو خود مظلومیت ہے, کیونکہ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیقہ طاہرہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہاں, حضرت نے کاموں کی تقسیم کی اور اس میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ مجھے اس دن بڑی خوشی ہوئی جب گھر کے کام میرے سپرد کر دیے گئے, یعنی باہر کے کام میرے حوالے نہیں کیے گئے, میں باہر جانے سے محفوظ رہی. باہر کے کام امیر المومنین کے ذمے اور گھر کے کام صدیقہ طاہرہ کے ذمے. تو ایسی ہستی کی بیٹی کو بازاروں میں پھرایا جائے, خود یہ اس واقعے کی اندوناک صورت کو آشکار کیا اس صورتحال نے, اور یہ واقعہ زندہ اور جاوید ہو گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان کو بازاروں اور درباروں میں لے جانا اور وہاں پر ان کا اس واقعے کی حقیقت اور سید الشہداء کی مظلومیت کو بیان کرنا. اسی طرح سے ایک اور چیز جس میں بڑی حکمت پوشیدہ تھی وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرف سے سید الشہداء کی یاد میں مجالس منعقد کرنے کی تاکید آئی ہے. اس تاکید نے بھی اس واقعے کو لوگوں کے ذہنوں میں زندہ رکھا ہے. بہت زیادہ تاکید آئی ہے, بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے, گریہ و زاری کا بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے. اس کی ایک حکمت یہی ہے کہ اس واقعے کو لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھا جائے, اور اسی وجہ سے یہ واقعہ, البتہ یہ ایک عامل ہے, خود سید الشہداء کا شہید ہونا سب سے بڑا عامل ہے. خود اس قیام کا اور اس انقلاب کا اور اس تحریک کا خدا کی خاطر وجود میں آنا یہ سب سے بڑا عامل ہے. جب خدا کی خاطر ہے تو خداوند عالم خود ان کے ذکر کو بلند کرے گا, جیسا کہ سورہ علم نشرح میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جو ذکر کو بلند کرتا ہے, اور اسی نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ذکر کو بلند کیا ہے, اور اتنا بلند کیا ہے کہ اس وقت چہلوں میں امام حسین پر جو اجتماع ہوتا ہے اس کی دنیا میں کہیں نظیر نہیں ملتی. 2 کروڑ لوگوں کے نزدیک لوگوں کا جمع ہو جانا کربلا میں یہ کوئی معمولی بات نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف اور عزت بخشی ہے. ان کی یاد کو نہ فقط زندہ رکھا بلکہ اس طریقے سے زندہ رکھا ہے جس کی مثال کہیں نہیں ملتی. خود سورہ مریم کی آیت ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا. وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں, جس کا بہترین مصداق خود امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں اور عمل صالح میں بھی ایسا عمل کیا ہے جیسا عمل کسی نے نہیں کیا آج تک. دیکھیے رسول خدا کا مقام سب سے افضل ہے, لیکن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی بعض خصوصیات ہیں جو صرف انہی سے مخصوص ہیں. جس طرح سے شہادت امام حسین کی واقع ہوئی ہے ایسی کسی کی واقع نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ مریم میں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے, سیجعل لهم الرحمن ودا, ان قریب خداوند عالم, کوئی نہیں کر سکتا یہ کام, خداوند عالم قرار دے گا ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں. اور یہ محبت آشکار ہے کہ کل عاشورہ کا دن ہے اور پوری دنیا میں جس طریقے سے عاشورہ منایا جاتا ہے ایسے کسی مناسبت کو نہیں منایا جاتا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک محبت قرار دی ہے لوگوں کے دلوں میں کہ اس قدر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. عراق میں بھی دہشت گردی ہے, پاکستان میں بھی دہشت گردی ہے, لیکن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہر حال میں ان کی یاد منانے کے لیے مخصوص لباس پہن کر, بغیر تقیہ کیے ہوئے مخصوص لباس پہن کر گھروں سے باہر آ جاتے ہیں. یہ ان کی قربانی ہے جو صرف اور صرف خدا کے لیے تھی, دین خدا کے لیے تھی, خدا کے دین کی نصرت کے لیے تھی. اور اسی لیے رسول خدا نے فرمایا حسین منی و انا من حسین, حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. رسول خدا کس قدر احترام کیا کرتے تھے, کس قدر خیال رکھا کرتے تھے اس فرزند کا. تاریخ میں آیا ہے کہ رسول خدا انتہائی باوقار شخصیت کے مالک تھے. تاریخ میں آیا ہے کہ حضرت خطبہ دے رہے تھے ممبر پر, امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں داخل ہوئے اور لباس سے پیر الجھ گیا اور حضرت گر پڑے. جیسے ہی گرے رسول خدا دوڑتے ہوئے ممبر سے نیچے آئے اور جا کے فرزند کو گود میں لے لیا. اصحاب کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ خطبہ دیا جا رہا ہے اور ایک انتہائی باوقار شخصیت خطبہ دے رہی ہے, کوئی عام فرد نہیں ہے, کائنات کا سب سے افضل انسان خطبہ دے رہا ہے. اور خطبے کے خاص آداب ہیں, ممبر پر تشریف فرما ہے, جیسے ہی بچہ مسجد میں گرتا ہے رسول خدا جا کر اس کو فوراً اپنی آغوش میں لیتے ہیں. سوال ہوتا ہے, یا رسول اللہ اس کا کیا سبب ہے, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اب جواب سنیں جو رسول خدا نے دیا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں ان اللہ قد امرنی بے, مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو. جو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ لٹا رہا ہے, اب اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو حکم دے رہا ہے کہ اس کو گرنے مت دو, اس کو آغوش میں اٹھا لو. اسی طریقے سے ملتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام بچوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہے تھے تو رسول خدا نے چاہا کہ ان کو گود میں لیں. تو چھوٹے تھے, جس طرح سے بچے فرار کرنے لگتے ہیں, بعض اوقات بھاگنے لگتے ہیں, تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے بھاگنا شروع کیا. تو یہ شخصیت کے میں نے عرض کیا کہ صاحب وقار و سکینہ, یہ آپ کا لقب ہے, باوقار شخصیت. تاریخ میں آیا ہے کہ آپ نے بھی دوڑنا شروع کر دیا امام حسین کے پیچھے اور پھر انہیں گود میں اٹھایا. اور ایک اور لفظ ہے, میں مصائب نہیں پڑھنا چاہتا, کہ حضرت نے گود میں اٹھانے کے بعد امام حسین کے دانتوں کا بوسہ لیا. علامہ ششتری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے دانتوں کا بوسہ لیا کہ حضرت کو یاد آ رہا ہوگا کہ کس طریقے سے یزید کے دربار میں ان دانتوں پر کے ساتھ جسارت کی جا رہی تھی. حضرت کے بہت سے القاب ہیں, نام حسین ہے کہ جو خدا نے رکھا ہے, یہ نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا گیا ہے. اس سے پہلے حسین نام کی کوئی شخصیت نہیں ہے. فاطمہ نام کی شخصیت ہے, فاطمہ بنت اسد, اسی طرح سے اور بھی فاطمہ ہیں، لیکن حسین نام کی کوئی شخصیت ہمیں نظر نہیں آتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. آپ کے القاب میں صاحب المصیبہ، جس کے اوپر مصیبت پڑی ہے، یہ آپ کا لقب ہے کہ جو اب نام ہو گیا ہے، اتنا مشہور لقب ہو گیا کہ اب یہ جیسے ہی لیا جائے تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ صاحب المصیبت کون شخصیت. اسی طرح سے ایک اور لفظ کہ جو اب سید الشہداء کے ساتھ مخصوص ہو چکا اتنی عظیم قربانی کے نتیجے میں، وہ مظلوم کا لفظ ہے. کسی معصوم سے نقل ہوا ہے کہ من احب ان تکون الجنت جنت مسکنہ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا گھر جو ہے وہ جنت میں ہو، جنت اس کا مقام ہو، تو معصوم فرماتے ہیں وہ ماوا ہو اور وہیں پر اس کا قیام ہو، فلا یدع زیارت المظلوم، تو اسے چاہیے کہ مظلوم کی زیارت کو ترک نہ کرے. تو کسی نے عرض کیا، کیونکہ راوی کو پتہ نہیں تھا کہ مظلوم سے مراد کون ہے، کسی نے عرض کیا کہ ومن المظلوم، کون ایسا شخص ہے کہ جو مظلوم ہے؟ حضرت نے جواب دیا هو الحسین ابن علی صاحب کرب و بلا، وہ حسین ابن علی ہیں کہ جو کرب اور بلا کے صاحب ہیں، یعنی صاحب سے مراد یعنی جن پر کرب کی بھی انتہا ہو گئی اور بلائیں اور آزمائشوں اور امتحانات کی بھی انتہا ہو گئی. یہ حضرت کے بارے میں اس طریقے سے انہیں یاد کیا گیا ہے، صاحب و کرب و بلا. آپ کی عبادت بھی جو ہے وہ انتہائی ممتاز عبادت ہے. اس میں سے ایک عبادت کہ جو دوسرے آئمہ میں بھی پائی جاتی ہے، وہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ شب و روز میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، جس کی 1 رکعت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے اللہ کی خاطر. اسی طریقے سے جو ظہر عاشورہ کی نماز ہے، کائنات میں ایسی نماز نہیں پڑھی گئی، تیروں کے سائے میں نماز پڑھی گئی. آپ کا روزہ بھی منفرد ہے کہ عاشورہ کے دن جس بھوک اور پیاس کے عالم میں آپ نے بسر کی ہے، اس سے زیادہ بھوک اور پیاس جو ہے وہ کسی نے برداشت نہیں کی ہے. خود آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہ انا قتیل العبرا، میں ایک ایسا مقتول ہوں کہ جس کی یاد آتے ہی انسان رونا شروع کر دیتا ہے. لا یذکرونی مؤمن الا بقا، مومن جو ہے مجھے یاد نہیں کرتا لیکن گریا کرتا ہے، روتا ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی پیاس کو یاد کر کر کس طرح گریا فرما رہے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انی ما شربت ما ان باردن الا وذکرت الحسین، میں نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا مگر یہ کہ حسین کو یاد کیا، سید الشہداء کو یاد کیا. راوی کہتا ہے کہ کنت عند ابی عبداللہ، میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا، میں نے کیا دیکھا؟ اذ استسقى الماء، جیسے ہی آپ نے پانی پینا شروع کیا، فلما رأيته، تو جیسے ہی پانی کی طرف دیکھا، قد استعبرا، حضرت نے گریا کرنا شروع کر دیا، آپ کی آنکھوں میں اشک بھر آئے، اور اس قدر اشک بھر آئے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھیں صرف اور صرف اس میں آنسو نظر آ رہے ہیں، اس قدر آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی تھیں، بھر گئی تھیں. ثم قال علی یا داؤد، اس راوی کا نام داؤد تھا، حضرت نے اس کو مخاطب کیا اور فرمایا لعن اللہ قاتل الحسین، خدا حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت کرے. اس کا بڑا ثواب ہے اس لعنت کو بھیجنے کا. بہت زیادہ تاکید آئی ہے کہ انسان معصومین اور بالخصوص امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں اور قاتلوں سے برات کا اظہار کرے. عزیزان محترم، اسلام میں جہاں تولا ہے وہاں تبرع بھی ہے، برات اختیار کی جائے. آپ زیارت عاشورہ میں بھی دیکھتے ہیں اور بھی زیارتوں میں باقاعدہ لعن آئی ہے اور ہمیں ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجنی چاہیے، جیسا کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لعن اللہ قاتل الحسین، خدا لعنت کرے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر. فما من عبد شرب الماء وذکر الحسین ولعن قاتلہ، کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص پانی پیے اور امام حسین کی پیاس کو یاد کرے اور ان کے قاتلوں پر لعنت کرے، الا، یہ کام جب وہ کرتا ہے تو کتب اللہ لہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھتا ہے 100,000 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں کہ جو پانی پیتے ہوئے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرے اور ان کے قاتلوں سے برات اور بیزاری کا اظہار کرے۔ عزیزان محترم، جہاں ہمیں اس قدر تاکید کی گئی ہے، یقیناً اس میں ایک حکمت اور راز پوشیدہ ہے اور اس راز سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بعض لوگ نہ سمجھے ہوئے کسی کام کو کرتے ہیں، جبکہ ہمیں جو تاکید آئی ہے وہ یہ ہے کہ سمجھ کر کسی کام کو کیا جائے، اس کا زیادہ اجر و ثواب، بلکہ حقیقی اجر و ثواب اسی کا ہے کہ سمجھ کے کیا جائے۔ اگر انسان ظالموں پر لعنت بھیجے لیکن اپنے دور کے ظالموں کو بھول جائے تو دراصل یہ صرف زبان چلا رہا ہے۔ انسان جہاں زبان سے قاتلان امام پر لعنت کرتا ہے، وہاں ہر ظالم پر لعنت کرے، ہر ظالم سے بیزار ہو۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ایک شخص جس کا نام صفوان جمال تھا، یہ ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ امام کی خدمت میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ جیسے ہی آتا ہے سلام عرض کرتا ہے، اس کے بعد امام جو ہیں اس سے فرماتے ہیں کہ تمہارے سارے کام اچھے ہیں لیکن ایک کام تمہارا اچھا نہیں ہے۔ تو یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ ابن رسول اللہ، وہ کون سا کام ہے، میں تو آپ کا ماننے والا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم اپنے اونٹ ہارون الرشید کو، کہ جو ایک ظالم بادشاہ ہے، کرائے پر دیتے ہو۔ صفوان نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، یہ جو میں اونٹ کرائے پر دیتا ہوں یہ تو حج کے لیے دیتا ہوں، بادشاہ کی طرف سے حج کا کاروان جاتا ہے، قافلہ جاتا ہے، اس میں بھی اپنے اونٹ دے دیتا ہوں، کرائے پر دیتا ہوں اور حج کے لیے دیتا ہوں۔ ساتویں امام نے فرمایا کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ تم حج کے لیے دیتے ہو، لیکن کیا تمہاری یہ آرزو نہیں ہوتی کہ جب تک یہ قافلہ واپس نہیں آ جاتا حج سے، اس وقت تک کہ جب تک ان اونٹوں کا کرایہ نہ مل جائے، اس وقت تک ہارون جو ہے وہ باقی رہے، اور جو بھی ظالم کی بقا چاہتا ہے وہ انہی میں سے ہے، تم بہت اچھے ہو لیکن تمہارا یہ کام جو ہے صحیح نہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی دل میں ظالموں کے لیے جگہ نہ رکھیں، تب ہم صحیح معنوں میں حسینی ہو سکتے ہیں، تب ہم صحیح معنوں میں کاظمی ہو سکتے ہیں، امام کاظم کے شیعہ، امام حسین کے شیعہ۔ خصوصاً جبکہ جس شخصیت کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ آ کر ظلم و ستم کا خاتمہ کرے گی، یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم، تو ان کے ماننے والے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ظالموں کے لیے ذرہ برابر دل میں جگہ رکھے۔ اور اس کی تو کیا بات ہوگی کہ جو شخص نہ صرف جگہ نہ رکھے دل میں، بلکہ ایسے کام کرے کہ جس سے ظالموں کے پیر اکھڑنے لگیں معاشرے سے۔ دیکھیں، یہ اس سے بالاتر درجہ ہے کہ صرف بغض ہی نہ رکھے ظالم سے، بلکہ ایسی تحریک چلائے، ایسے کام کرے، ایسی آگاہی اور شعور بخشے اپنی قوم کو کہ وہ ظلم کے خاتمے کے لیے کام کرے، ظلم و ستم کو اپنے معاشرے سے جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کام کریں۔ یقیناً پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہی آ کر انجام دیں گے، ہم نہیں کر سکتے پوری دنیا میں، لیکن جس خطے میں ہم رہتے ہیں، جو ہمارا وطن ہے، یہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اس کے لیے منصوبہ بندی کرے۔ جیسے کہ کل بھی میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا ہے، جب وہ ایک یہودی شخص منصوبہ بندی کر سکتا ہے، تو مسلمان جس کی تکیہ گاہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، وہ اپنی عقل کو کام ملائے اور ایسی منصوبہ بندی کرے کہ جب حضرت بقیۃ اللہ کا ظہور ہو تو ہم ان کے سامنے سرخرو ہو سکیں، ہم بھی پاکستان سے ایک بہت بڑا لشکر لے کے حضرت کی خدمت میں جا سکیں۔ لیکن اگر ہم نے ظلم کا خاتمہ نہ کیا اور اپنے آپ کو تیار نہ کیا، تو پھر ہم ان کی مدد نہیں کر پائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو سب سے بڑی سعادت ہے وہ مدد کرنا ہے، نصرت کرنا ہے۔ لہٰذا آج تک ہم امام حسین کے اصحاب کو یاد کرتے ہیں۔ کیوں یاد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے امام کا ساتھ دیا، امام کی نصرت کی۔ تو یہاں پر بھی چھٹے امام اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ ان کے قاتلوں پر لعن کی جائے، لعنت کی جائے، یعنی بیزاری کا اظہار کیا جائے۔ لعنت کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دعا کی جائے کہ خدایا تو اپنی رحمت سے ان کو محروم فرما. یہ ہے لعن کا ترجمہ. ہمارے ہاں جو کچھ کیا جاتا ہے وہ سب و شتم میں آ جاتا ہے, اور سب و شتم جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر ہاتھ سے مخصوص اشارے کرنا, جسے سندھی زبان میں بعض اوقات یعنی سندھی ماحول میں گالی بھی سمجھا جاتا ہے. اسی طریقے سے اور دوسرے حرکات ایسی کرنا یا گالی دے دینا, اس سے قرآن مجید نے بھی منع کیا ہے اور امام امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں منع کیا ہے. تاریخی واقعہ ہے نہج البلاغہ میں کہ جب جنگ صفین کے موقع پر ابو سفیان کے بیٹے کے لشکر نے آ کر گالم گلوچ شروع کی امیر المومنین کے لیے, تاریخ میں موجود ہے. شاید مسلمان اس کو بھی اجتہادی غلطی میں ڈال دیں, لیکن یہ اجتہادی غلطی نہیں ہے عزیزان محترم. ممکن ہے دوسروں کے اصول اور مبانی کے مطابق جنگ چھڑ جانا شاید اجتہادی غلطی ہو, شاید, ہمارے نقطہ نظر سے نہیں, کیونکہ حق اور باطل واضح ہو چکا ہے. فرزند رسول سے اور اسی طرح سے کل ایمان سے جو بھی جنگ کے لیے آئے گا وہ باطل پر ہے. لیکن فرض کریں دوسروں کے اصولوں کے مطابق, ہم فرض کر لیں کچھ دیر کے لیے, فرض محال محال نہیں ہوا کرتا کہ اجتہادی غلطی ہو گئی, لیکن گالی دینا, رسول کے بھائی کو گالی دینا, اس سے بڑا اور کیا جرم ہوگا. تو لشکر شام نے امیر المومنین کو آ کر گالی دی, یہ گالی دے کے چلے گئے. حضرت کے لشکر کو بہت ہی ناگوار گزرا. تاریخ میں آیا ہے کہ جب امیر المومنین کا لشکر اس طرف گیا, لشکر شام کی طرف, تو اس نے ابو سفیان کے بیٹے کو گالیاں دینا شروع کر دیں. ایک صحابی آیا امیر المومنین کی خدمت میں اور اس نے آ کے بتایا کہ آپ کا لشکر آپ کے دشمن کو گالیاں دے رہا ہے. تو حضرت نے لشکر کو واپس بلا لیا اور فرمایا کہ انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین, مجھے اس بات سے کراہت آتی ہے کہ تم گالیاں دینے والے بنو, سب و شتم کرو. علی والوں کو بھی ایسا ہونا چاہیے. لعنت میں اور گالی اور سب و شتم میں فرق رکھیں. لعنت یہ ہے کہ خدایا ان کو اپنی رحمت سے دور رکھ, اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے. بعض اوقات اس وسیلے کے بغیر بھی گالی دی لعنت کی جا سکتی ہے. جب ہم لعنت بھیج رہے ہیں تو اس کو بند کر دیں, ضروری تھوڑی ہے. لعنت میں یہ تو نہیں آیا ہے کہ حتماً لاؤڈ اسپیکر پر لعنت دی جائے. ممکن ہے بعض لوگ ایسے بدبخت ہوں جن کی اب بھی دل آزاری ہوتی ہو حق و باطل روشن ہونے کے باوجود, یا انہیں اس طرح سے پڑھایا گیا ہو, اس طرح سے سکھایا گیا ہو کہ ان کے لیے قابل تحمل نہ ہو. تو لہٰذا اس وسیلے کو بند کر دیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ دشمنان اہل بیت کے لیے بد دعا کی جائے, لعنت بھیجی جائے ہو. لیکن گالی کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے. قرآن نے بھی منع کیا ہے اور امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی منع کیا ہے اپنے لشکر کو کہ گالی نہیں دینی. اسی طریقے سے دیکھیے امیر المومنین ہی کی زندگی میں ہمیں ایک اور مثال ملتی ہے, اس کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اور ایک اہل سنت رائٹر نے اس بات کو بڑے فخر سے لکھا ہے کہ خوارج آئے اور انہوں نے آ کر جسارت کی اور امیر المومنین کو کافر کہا, کل ایمان کو کافر کہا جا رہا ہے. کتنی ستم ظریفی ہے واقعی. تو اصحاب کو غصہ آ گیا اور انہوں نے تلوار نکال لی, امیر المومنین نے روک دیا. یعنی اگر کوئی کفر کی تہمت لگائے, تکفیر کرے, تو اس کا جواب جو ہے وہ تکفیر سے نہ دیا جائے. یہ سیرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام, صلوات پڑھیں محمد والے محمد. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ امام کو یاد کیا جائے پانی پیتے وقت, اور ویسے بھی یاد کیا جائے. جیسا کہ خود چھٹے امام فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ وہ دن میں کم از کم 3 دفعہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہے. بعض اوقات فرماتے ہیں کہ کھلے آسمان تلے جا کر صلی اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ کہے. یہ مومن کو کم سے کم جو کام ہے وہ یہ ضرور کرنا چاہیے. اسی طرح سے امام فرماتے ہیں پانی پیتے وقت امام کو یاد کیا جائے اور ان کے قاتلوں پر لعنت کی جائے, اور جو بھی ایسا کام کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ 1000 حسنہ اس کی کتاب میں لکھ دے گا. دیکھیں اس مختصر سے فعل کا جو ثواب ہے وہ 1,00,000 حسنہ ہیں کہ جو لکھے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ 1,00,000 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب بھی اس کی نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اس قدر تاکید آئی ہے عزیزان محترم اس عمل کی اور اس کام کو, یہ کم سے کم عمل ہے کہ جو ہمیں انجام دینا چاہیے. ہمیشہ امام حسین کو یاد رکھنا چاہیے, اور جہاں یاد رکھنا چاہیے وہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ امام کس مقصد کے لیے نکلے تھے. بعض اوقات ہم جو ہے امام کے مصائب کو یاد کرتے ہیں اور کرنا چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات جو ہے پوری بھی نہیں ہو پاتی ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ مجلس جو ہے ابھی جاری ہی تھی کہ اس کو روک دیا گیا اور ماتم شروع ہو گیا. درحال ہی کہ پوری بات سننی چاہیے, مصائب غور سے سننے چاہیے, فضائل سننے چاہیے, ان کی تعلیمات کو سننا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں جو چیز حاوی ہو گئی ہے وہ صرف اور صرف مصیبت کا پہلو ہے. اور شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طرف توجہ دلائی ہے کہ مصباح الہدا ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. لہٰذا اس واقعے کا جو ایک تاریک پہلو ہے وہ اس میں ہونے والے مظالم ہیں کہ جن کی یاد ضرور منائی جائے اور ان کا ذکر کیا جائے, لیکن ایک روشن پہلو بھی ہے. اور وہ روشن پہلو یہ ہے عزیزان محترم کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, امام کا پیغام کیا تھا جسے رہتی دنیا تک باقی رہنا چاہیے اور اس پر کاربند ہونا چاہیے, اس کو زیادہ زیادہ بیان کیا جائے. امام کی سیرت کو اپنے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا جائے, جیسا کہ خود امام فرماتے ہیں فلکم فیہ اسوہ, میری زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ اور مثال موجود ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ شب عاشور میں امام نے کیا کام کیا. شب عاشور کے بارے میں ملتا ہے کہ امام نے ایک رات کی مہلت طلب کی. وہ مہلت کس لیے طلب کی تھی؟ مقاتل میں لکھا ہے کہ اس لیے طلب نہیں کی تھی کہ حضرت جو ہے وہ فرض کیجئے جنگ سے اجتناب کرنا چاہ رہے تھے, جنگ سے فرار کرنا چاہ رہے تھے. نہیں, اب واضح ہو چکا تھا کہ جنگ ہونی ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن والاستغفار, میں جو ہے نماز کو پسند کرتا ہوں, نماز کو چاہتا ہوں, اور اسی طرح سے تلاوت قرآن سے مجھے محبت ہے, اور استغفار, استغفار جو ہے معصومین کے لیے درجے کی بلندی کا سبب ہے, نہ گناہوں سے استغفار کیونکہ وہ معصوم ہیں, لیکن ان کا درجات جو بلند ہوتے ہیں وہ اسی استغفار سے ہیں. رسول خدا کے لیے کہ آپ دن میں 70 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ چیزیں پسند ہیں. اور جو راوی ہے وہ لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام کے خیمے سے جس طرح سے شہد کی مکھی کے چھتے سے آواز آتی ہے اس طرح کی آوازیں آ رہی تھیں بھن بھنانے کی, یعنی سب جو ہیں وہ دعا اور ذکر اور تلاوت میں مشغول تھے, کوئی اور چیز نہیں ہو رہی تھی. پوری رات جو ہے امام کے اصحاب نے ذکر خدا میں گزاری, یاد خدا میں گزاری. یہ ہے وہ سیرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہ شب عاشور کو اس طرح بسر کیا گیا, یاد خدا میں, تلاوت قرآن میں. مومنین کو چاہیے کہ وہ تلاوت قرآن کا اہتمام کریں, حتیٰ عاشورہ کے دن ایک وقت کو مخصوص کر لیا جائے کہ سب مل کر جو ہے وہ ایک قرآن ختم کریں اور اس کا ثواب ہدیہ کریں سید الشہداء کو. کتنی اچھی بات ہے. جہاں ہم گریہ و زاری کر رہے ہیں کہ جو کرنا چاہیے, جہاں ہم سینہ زنی کر رہے ہیں کہ جو کرنا چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن, جس کو سید الشہداء یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے تلاوت قرآن سے محبت ہے, جس کام سے امام کو محبت ہے اس کام کو زیادہ زیادہ انجام دینا چاہیے. افسوس کے ساتھ کہ جو نزول قرآن کا مہینہ ہے اس میں بھی صحیح معنوں میں قرآن کو وقت نہیں دیا جاتا. شب عاشور میں وقت دینا چاہیے قرآن کو, کیونکہ سیرت امام حسین ہے کہ اس شب میں انہوں نے تلاوت قرآن کا اہتمام کیا. یہ انتہائی مظلوم کتاب ہے, یعنی جس طرح سے امام حسین مظلوم ہیں, جس طرح سے امام زمانہ مظلوم ہیں, اسی طرح سے قرآن مجید بھی ہمارے درمیان مظلوم ہے. وہ بھی ہمارے ہاں سے غائب ہے, جیسے ہماری زندگیوں سے امام زمانہ غائب ہیں, جو کہ غائب نہیں ہیں. جیسے کہ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ معرفت کے اس درجے پر ہمیں فائز ہونا چاہیے کہ ان کے غیبت اور حضور کے درمیان جو ہے ہمارے لیے کوئی فرق نہ ہو. اگر آج وہ پردہ غیبت میں ہے کسی مصلحت کی خاطر, کہ یقیناً ایک بہت بڑی مصلحت اس میں پوشیدہ ہے, تب بھی ہمارے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے ہمارے امام ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ کب ہوگا کہ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے امام ہم سے کیا چاہتے ہیں, اسی کو انسان انجام دے. اسی کے حصول کے لیے جد و جہد کرے. سب سے پہلے اپنے ساتھ عدل کرے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ عدالت سے پیش آئے، ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس سیکولر ایجوکیشن کی وجہ سے جو تعلیم دی جا رہی ہے ہمارے بچوں کو، اور والدین نے بھی انگریزی اسکولوں میں بھیجنا جو ہے اپنے پریسٹیج کا مسئلہ بن گیا ہے. بڑے افتخار کے ساتھ ہزاروں روپے خرچ کر کے انگریزی اسکولوں میں بھیجا جاتا ہے، وہاں کیا کچھ سکھایا جا رہا ہے. یہ بچے کے ساتھ ناانصافی ہے، ظلم ہے کہ اسے جو ہے مغربی تہذیب سکھائی جائے، لیکن یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. والدین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچے کو ایک اچھی تعلیم دلا رہے ہیں. اچھی تعلیم قرآن مجید کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں. درست ہے سائنسی تعلیم کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن نصاب کی طرف ذرا توجہ کرنی چاہیے کہ نصاب میں کوئی غلط چیزیں تو نہیں پڑھائی جا رہی، دین کے عقائد کو پامال تو نہیں کیا جا رہا ہے. دینی عقائد کو ایسے نصاب موجود ہیں کہ جن کا میں اس وقت اس مبارک اور انتہائی اہم شب میں ذکر نہیں کر سکتا، میں ممبر سے ذکر نہیں کر سکتا جو کچھ نصابوں میں شامل کیا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے عزیزان محترم کہ قرآن مجید نے توجہ دلائی ہے کہ اے پیغمبر، یہ یہود و نصارہ اس وقت تک ہرگز ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کا اور ان کا اتباع شروع نہ کر. تو یہ جو گلوبلائزیشن کی بات ہے اور یہ جو پوری دنیا کو ایک رنگ میں رگنے کی بات ہے، وہ یہی ہے کہ ایسی اباہی گری کی طرف لے جایا جائے، ایسے لبرل معاشرے کی تشکیل دی جائے جس میں ہر چیز جائز ہو. اسلام نے بھی بہت سی چیزوں کو جائز قرار دیا ہے اور اس کے لیے ایک اصول وضع کیا ہے جس کو ہم اصالۃ الاباحہ کہتے ہیں. کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام، یعنی ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے جب تک کہ آپ نہ سمجھ لیں، نہ پہچانیں کہ یہ حرام ہے. احتیاط علیحدہ چیز ہے، احتیاط میں تو سب سے پہلے انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے بارے میں جانے. لیکن فرض کیجئے یہاں بھی مراد البتہ یہی ہے کہ انسان کو پتہ بھی لگانا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں، ورنہ آپ کے لیے حلال ہے. لیکن اباہی گری جس کی تعلیم مغربی تہذیب دے رہی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے اور اس کے برے نتائج سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں ایک عرصے سے. تو والدین کا بچوں کے ساتھ عدل یہ ہوگا کہ ان کا نام بھی اچھا رکھیں اور انہیں اچھے کاموں کی تعلیم دیں. اسی طرح سے گھر والوں کے ساتھ، اسی طرح سے اپنے معاشرے والوں کے ساتھ. معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ میں خود جہاں اچھا ہوں، میرا گھر ایک مثالی گھر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اپنے معاشرے سے غافل نہ رہوں. سید الشہداء علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اپنے معاشرے سے غافل نہ ہوں، معاشرے پر نظر رکھیں، اس کی اصلاح کے لیے جدوجہد کریں، اس کے لیے اجتماعی جدوجہد کریں. آپ دیکھیں ہمارے ہاں بہت سے موقعوں پر مظاہرے بھی ہوتے ہیں، احتجاج بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ دین کی سربلندی کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے کبھی مظاہرہ نہیں ہوتا. کبھی آپ نے سنا کہ حسینیوں کی طرف سے شریعت کے نفاذ کے لیے مظاہرہ ہو؟ جبکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے نہیں روکا جاتا؟ ایسے میں مومن کو موت کی تمنا کرنی چاہیے، یعنی کیا؟ یعنی جدوجہد کرنی چاہیے. اگر اسی راہ میں موت آ جائے تو یہ سیرت حسینی ہے. آبیل مجھے مار نہیں، خود سید الشہداء کی سیرت میں ہے کہ آپ نے حت الامکان کوشش کی کہ جنگ سے اجتناب کیا جائے. اور ایک اور نقطے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے کہ امام حسن نے صلح کی اور امام حسین نے جنگ کی اور جہاد کیا. بالکل صحیح، لیکن اگر سیرت حسنی کا صحیح معنوں میں جائزہ لیا جائے، مطالعہ کیا جائے، تو امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے جنگ کی کوشش کی ہے، جب حالات کنٹرول سے باہر ہوئے تو صلح کرنے پر مجبور ہوئے. ورنہ امیر المومنین کی شروع کی ہوئی جنگ کو جاری رکھنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کو ترغیب دلائی ہے کہ اٹھو اور میرا ساتھ دو، لیکن جب لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تب صلح کی ہے. لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر دم تک صلح کی کوشش کی ہے. صلح سے مراد یزید سے صلح نہیں ہے، اس جنگ سے اجتناب ہے اور واپس پلٹنا ہے. واپس پلٹنے کی بات بار بار کہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نے اجتناب کی کوشش کی ہے خون خرابے سے. البتہ جب حالات ایک خاص رخ اختیار کر گئے. جب واضح ہو گیا تو پھر آپ نے استقبال کیا ہے موت کا, کیونکہ آپ جو ہے شیر خدا کے فرزند, موت سے کوئی فرار نہیں ہے. لیکن جنگ و جدال کے بجائے جس چیز کے لیے حضرت تشریف لائے ہیں وہ مصباح الہدا ہے, ہدایت کا چراغ ہیں. چاہتے ہیں کہ ان سب کو ہدایت ہو جائے. لہذا عاشورہ کے دن کے واقعات میں آپ دیکھیں کہ حضرت نے بار بار خطاب کیا ہے. یہ خطاب کیوں ہو رہا ہے؟ سنگ دل لوگوں سے تو خطاب نہیں ہوتا, لیکن نہیں, حضرت کے خطاب کی ایک وجہ حجت تمام کرنا ہے اور ایک وجہ, اہم وجہ, ہدایت کا بندوبست کرنا ہے کہ شاید کسی کو ہدایت ہو جائے. اور میں ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کو ہدایت ہوئی اور وہاں سے اس طرف آ گئے, یعنی کفار کے لشکر سے اسلام کے لشکر میں آ گئے حضرت کے خطبات کے نتیجے میں. لیکن اکثریت نے کوئی اثر نہیں لیا, نہیں لیا اثر, لیکن حجت تو تمام ہوئی. امام حسین نے آخر دم تک کوشش کی ہے کہ ان کو ہدایت ہو جائے, اسلام کا پیغام پہنچ جائے, حجتیں تمام ہو جائیں. تو یہ بھی امام حسین علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم ہدایت کا بندوبست کریں, دوسروں کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش نہ کریں. جو دوسروں کو دور کرنے کے وسائل ہیں ان سے اجتناب کیا جائے, ان کے آرام میں خلل نہ ڈالا جائے. اسی میں سے ایک لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہے, جس کے لیے ہمیں خود ہی سوچنا چاہیے کہ کہاں تک صحیح ہے اور اس کے بعد کہاں پر جو ہے وہ نادرست ہے اس کا اس طریقے سے استعمال. ورنہ سامعین کے لیے فرض کیجئے نشتر پارک میں مجلس ہو رہی ہے, خطیب کی آواز کہاں تک جا سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 100 افراد تک, 200 افراد تک. لیکن اگر ہزاروں کا مجمع ہے تو یقیناً لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت ہے. لیکن اگر ایک گھر میں مجلس ہو رہی ہو اور چھت پر لاؤڈ اسپیکر لگاؤ تو یہ انصاف کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے اور بعض چیزیں جن میں سے میں نے عرض کیا تھا, دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا فعل انجام نہ دیں جس کے ذریعے سے دین کی توہین کا پہلو نکلتا ہو. ایک اور کام جس کا خاص خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے بعض افعال ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم حسینیت کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں. غم و اندوہ کا اظہار ممکن ہے کر رہے ہوں لیکن تبلیغ نہیں ہو رہی, اور عزاداری ایک تبلیغی عمل ہے. لہذا ایسے کاموں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. یہ اجتناب کون کرے گا؟ یہ وہی شخص کرے گا اجتناب جسے معلوم ہو کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی بقا کے لیے قربانی دی ہے, اور تفصیلاً معلوم ہو امام کا ہم اور غم وہ درک کر سکے کہ امام نے کس لیے قربانی دی ہے. جب امام نے دین کے لیے قربانی دی ہے, شریعت کے کو زندہ کرنے کے لیے قربانی دی ہے, تو ہماری بھی ترجیحات میں یہی چیزیں ہونی چاہئیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کے مقصد کو سمجھ سکیں اور اسے اپنے معاشرے میں زندہ کر سکیں, کیونکہ یہی جو ہے تقاضا ہے. سید الشہداء کا فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ موجود ہے, میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہوں. سید الشہداء کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ ان الحسین سید الشہداء الاولین والآخرین. حسین جو ہیں وہ اول و آخر کے شہداء کے سید اور سردار ہیں. وہ اصحابہ سادت الشہداء, اور ان کے جو اصحاب ہیں وہ بھی شہداء کے سید ہیں. اسی طرح سے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہم شہداء, یہ ایسے شہداء ہیں کہ لم یسبقہم سابق ولا یلحقہم بہم لاحقون, یعنی نہ ماضی میں ایسے شہداء گزرے ہیں نہ آنے والے دور میں ایسے شہید ہوں گے جیسے کربلا والے ہیں. ان کے مقام کو پہچاننا چاہیے عزیزان محترم. اور آج کی شب انہی کو یاد کیا جاتا ہے, اور یاد کرنا چاہیے کہ کل کا دن جو ہے وہ مصیبت کا دن ہے, ایسا دن ہے جس کے بارے میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا گیا کہ محرم میں آپ مسکرائیں. اور جیسے جیسے عاشورہ کے دن نزدیک آتا جاتا تھا, ساتویں امام کا حزن اور ملال بڑھتا چلا جاتا تھا. اور جب عاشورہ کا دن ہوتا تھا تو میرے بابا کے لیے مصیبت اور غم و اندوہ کا دن ہوتا تھا عاشورہ کا دن. با بعض جگہوں پر ہے کہ شدید گریہ فرمایا کرتے تھے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسرے آئمہ کا بھی یہی طریقہ تھا، انہی کے سیرت اور سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم سید الشہداء کو یاد کرتے ہیں اور گریہ وزاری کرتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں عزاداری کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. عزیزان محترم، جیسے میں نے کل بھی آپ کی، پرسوں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ان سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. سب سے زیادہ داغدار، سب سے زیادہ مصیبت دیکھنے والی ہستیاں یہی معصومین ہیں، جن کو صحیح معنوں میں معلوم ہے کہ کیا گزری کربلا میں، لیکن انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے دین کی توہین کا پہلو نکلتا ہو، نہ ہی ایسے کاموں کی تائید فرمائی ہے. تو ہمیں بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ وزاری کرنا چاہیے. حتیٰ صحابی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب مرثیہ پڑھا گیا تو آپ نے زار و قطار گریہ فرمایا، اور اس قدر گریہ فرمایا کہ اس کی آواز جو ہے اندرون خانہ تک بھی پہنچی، اور گھر کے اندر سے بھی بلند آواز سے گریہ وزاری کی صدا بلند ہو گئی. یہ گریہ فرمایا کرتے تھے، ہمیں بھی گریہ کرنا چاہیے. شب عاشور ہے جہاں امام حسین اور ان کے اصحاب اللہ سے ملاقات کی تیاریوں میں مصروف ہیں، وہاں یہ شب امام حسین کے بچوں کے لیے انتہائی کربناک شب ہے، انتہائی مصیبت کی شب تھی. کہ بیویوں کو یہ اندازہ ہو چلا تھا کہ کل کا دن، کل کا سورج جب طلوع ہوگا تو ہم فرزند رسول کے وجود سے محروم ہو جائیں گے، یہ سب شہید ہو جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا عزیزان محترم، کہ جب عاشور کا سورج طلوع ہوا تو پسر سعد نے تیر چلا کر جنگ کا اعلان کر دیا. ظہر عاشورہ کے بعد جو بچے کچے اصحاب تھے وہ بھی شہید ہو گئے. اہل بیت میں سے سب سے پہلے شبیہ رسول حضرت علی اکبر شہید ہوئے، اور اس کے بعد جو آخری فرد شہید ہوئے وہ حضرت ابوالفضل العباس تھے، جن کی شہادت پر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے شدید گریہ فرمایا، اور اس کے بعد مدد کی اور آوان اور انصار کی کے لیے نصرت کی صدا بلند کی. حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب بن یزب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے کہ جو رسول خدا کے حرم سے دفاع کرے، ان کی نصرت کرے؟ لیکن کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا. اس کے بعد امام خیمے کی طرف تشریف لائے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ نے آ کر اپنی بہن کو آواز دی اور فرمایا کہ میرا ایک طفل شیرخوار ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی ودا کروں. حضرت نے زینب سے کہا کہ میرے شیرخوار کو لے آؤ، اگرچہ کہ رباب سے بھی کہہ سکتے تھے. مقاتل میں آیا ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ امام دیکھ رہے تھے کہ ظالم ان پر بھی رحم نہیں کریں گے، اور جس بے رحمی سے اصغر کو شہید کیا جائے گا اس منظر کو شاید ماں نہ دیکھ سکے، لہذا اپنی بہن سے فرمایا کہ اے زینب، میرے طفل شیرخوار کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس سے ودا کر سکوں. اکثر مقاتل میں آیا ہے کہ حضرت نے بچے کو ابھی گود میں ہی لیا تھا کہ تیر آیا، اور ایک ایسا تیر آیا کہ جس کا وزن اصغر کے وزن سے کہیں زیادہ تھا، اور اس نے کان سے، ایک کان سے دوسرے کان تک کو چھید دیا. یہ منظر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بڑا سخت تھا، بہت ہی سخت منظر تھا کہ بچے پر بھی رحم نہ کیا جائے. حضرت نے بہن کے حوالے کیا اپنے بچے کو، اور اس کے خون کو لے کر بعض مقاتل میں آیا ہے کہ آسمان کی طرف پھینکا. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس خون کا ایک قطرہ بھی آسمان سے زمین کی طرف نہیں آیا. بعض مقاتل میں ہے کہ حضرت نے جو ہاتھوں میں خون تھا اس کو اپنی ریش مبارک پر، اپنے محاسن پر مل لیا، کہ اس حال میں میں خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں کہ اس شیرخوار کے خون کو ساتھ لے کر جاؤں. امام نے اس شیرخوار کی قبر کو کھودا، اس کو خیمے میں جانے نہیں دیا، کیونکہ حضرت جانتے تھے کہ اگر اس حال میں یہ خیمے میں لے جائے گئی اس کی میت تو ماں برداشت نہیں کر سکے گی اور اس صدمے سے مر جائے گی. لہٰذا حضرت نے اپنی تلوار سے ایک چھوٹی سی قبر کھودی اور اس شیرخوار کو، علی اصغر کو، قبر میں اتارا اور قبر میں سلا دیا. اس کے بعد امام عالی مقام نے ودا کرنا شروع کیا. مقاتل میں لکھا ہے کہ جب آپ نے ساری مستورات کو اپنی بیٹی اپنی بہن اور اپنے گھر والوں کو سب کو ودا کرنا شروع کیا تو کوہرام بپا ہو گیا خیمے میں. اور بیویوں کا یہ عالم تھا کہ آپ کے پائے مبارک سے لپٹ کر رو رہی تھیں کیونکہ سب یہ دیکھ رہے تھے کہ اب سید الشہداء کا دیدار ہم نہیں کر سکیں گے. سب سے جو ناگوار حالت تھی وہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی تھی جو بے تحاشا گریہ فرما رہی تھیں. اور پھر جب امام ودا کر کر میدان کی طرف جانے لگے تو زینب کبریٰ نے فرمایا کہ اے بھائی محلن محلا یبن زہرا, یعنی اے فرزند زہرا آہستہ آہستہ جائیں تاکہ میں آپ کی اس وجود کی زیارت کر سکوں زیادہ دیر تک. امام نے امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی ودا کیا. زین العابدین علیہ السلام نے پوچھا کہ بابا میرے چچا کہاں ہیں, بابا حبیب ابن مظاہر کہاں ہیں, بابا علی اکبر کہاں ہیں. امام نے جب ودا کیا تو وہ سمجھ گئے کہ اب صرف اور صرف میرے بابا بچے ہیں. کس حال میں ودا کیا ہوگا بیمار امام نے. اس ودا کے بعد امام میدان کی طرف تشریف لائے, آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا, حجت تمام کی اور جنگ شروع ہو گئی. تاریخ میں آیا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ نہیں دیکھا گیا ایسا شخص کہ جس کے بھائی جس کے فرزند جس کے پیارے اصحاب سب شہید ہو چکے ہوں اور جس کی کمر ٹوٹ چکی ہو. الان انکسر ظہری, عباس کی شہادت پر یہی کہا تھا امام حسین نے کہ میری کمر ٹوٹ گئی. نہیں دیکھا گیا یہ شخص کہ جس کے اتنے اصحاب اور گھر والے شہید ہوئے ہوں لیکن میدان میں شیر کی طرح سے کھڑا ہوا ہے اور حملہ کرتا ہے اور لشکر بھیڑ بکریوں کی طرح سے اس سے فرار کر رہا ہے. اور یہ جب لشکر پر حملہ کرتا ہے تو جب لشکر فرار کر جاتا ہے تو دوبارہ اپنی جگہ پر آ کے کھڑا ہوتا ہے اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اپنی زبان سے جاری کرتا ہے. جب حضرت نے اس طریقے سے جہاد کیا تو یہ صدا بلند ہوئی کہ تم کس سے لڑ رہے ہو, کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کس کا فرزند ہے, یہ شیر خدا کا فرزند ہے, لہٰذا اس پر ہر طرف سے حملہ کرو. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس طریقے سے حملہ کیا گیا وہ قابل بیان نہیں ہے عزیزوں. ہر طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی. صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ پتھروں سے بھی حملہ کیا گیا اور اس قدر حملہ کیا گیا کہ حضرت لہو لہان ہو گئے. حضرت نے اپنا خون صاف کرنا چاہا تو اپنے دامن سے جب خون صاف کرنا چاہا تو ایک ایسا تیر آیا جو آپ کے سینے پر پیوست ہو گیا. اس سے اس تیر کو نکالنا چاہا تو تاریخ بتاتی ہے کہ خون کا فوارہ جاری ہوا اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر بھی ایک ایسا پتھر لگا جس سے آپ گھوڑے پر رک نہیں سکے, گھوڑے سے زین سے زمین پر تشریف لائے. اب جو زمین پر تشریف لائے تو اس بے حیا لشکر نے خیموں پر حملہ کرنا چاہا. امام نے اسی وقت آواز لگائی کہ اے ابو سفیان کے شیعوں, اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے, تمہیں قیامت کا اعتقاد نہیں ہے, تو تمہیں آزاد انسانوں کی طرح زندگی گزارنی چاہیے, یعنی جب تک میں ہوں میرے خیام کی طرف نہ بڑھنا. یہ بات سن کر شمر نے لشکر کو آواز دی کہ حسین ابھی زندہ ہیں اور ان پر مزید حملہ کرو. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہر طرف سے پتھروں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی اور تیروں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی. امام علیہ الصلاۃ والسلام نے جس حال میں نماز پڑھی ہے, جس حال میں سجدہ انجام دیا ہے, ایسا کسی نے سجدہ نہیں کیا. تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت نے اپنے چہرے کو زمین پر رکھ دیا اور خدا کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا, ذکر خدا میں مشغول ہو گئے. دشمن کی جرأت اور بڑھی اور امام کے نزدیک آئے, امام پر حملہ کرتے رہے. کوئی تلواروں سے حملہ کرتا تھا, کوئی نیزے مارتا تھا, کوئی پتھر مارتا تھا. اور اس کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آخر میں شمر جو ہے حضرت کے سینے پر سوار ہو گیا. یہ وہ منظر تھا کہ جو بیان کے لائق نہیں ہے. حضرت نے اس کو بھی نصیحت کی لیکن اس کافر کو اس نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا اور حضرت کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا. زینب کبریٰ نے جب یہ منظر دیکھا تو واہ حسینہ کی صدائیں بلند کی, واہ علیہ واہ محمدہ کی صدائیں بلند کرتی ہوئی سر پیٹتی ہوئی باہر آ گئیں. اور فرمایا کہ تم میں شرم و حیا نہیں ہے، تم میں کوئی مسلم نہیں ہے کہ فرزند رسول کو اس بے کسی کے عالم میں شہید کیا جا رہا ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ہمارے الہ، ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے گزشتہ گناہوں کو بخش دے، ہمیں عزاداران امام مظلوم کی صف میں شامل فرما، عزاداران امام مظلوم کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو ہدایت دے، جو قابل ہدایت نہیں ہیں ان کو نیست و نابود فرما. مسلمان جہاں کہیں بھی سید الشہداء کے غم میں مشغول ہیں ان کی اس عبادت کو قبول فرما، اور جہاں بھی دہشت گرد ان کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے ہیں ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے. ہمیں با معرفت عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایسی عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے دین کی توہین کا پہلو نہ نکلتا ہو. ہمیں اس طرح عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما کہ دوسرے بھی اس عزاداری میں شریک ہو سکیں اور سید الشہداء کے پیغام سے استفادہ کر سکیں. امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.